نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. محترم حضرات، چونکہ علامات قیامت کا بیان چل رہا تھا اس لیے میں نے مشکاة شریف کی اس حدیث پر گزشتہ ہفتے کچھ بیان کیا تھا، یہ بھی اسی سے متعلق تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائی تھی کہ عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، یعنی قیامت سے پہلے، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، کام کرنے والا اسلام کے اوپر نہیں ہوگا، بہت کم ہوں گے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، یعنی پڑھنے والے نہیں ہوں گے، سمجھنے والے نہیں ہوں گے، اور عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، بہت کم ہوں گے. گزشتہ مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ زمانہ وہ ہے جو ہمارے اوپر آ چکا ہے، اس لیے کہ نام تو بہت ہے اسلام کا، پورے ملک میں اسلام کا نام، بلکہ اسلام کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا گیا اور اسلام کو ہی جاری کرنے کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، لیکن نام ہی رہ گیا، بس اسلامی ملک کہہ کر نام رکھ دیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، بس اسلامی کا لیبل لگا دیا اس کے اوپر، وہ مسلمان ہو گئے. تو اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا. اسی طریقے سے اگر ہر ایک ہم میں سے اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لے تو وہاں بھی یہی نظر آئے گا کہ بڑے زور شور کے ساتھ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں. اسلام کے نام پر کھاتے پیتے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں. اسلام کا نام لے کر اپنے لیے عزتوں کی جگہ بنواتے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں. ایسے ہی اگر اپنے اداروں میں دیکھیں، اپنے کاروبار میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، حتیٰ کہ اپنی مسجدوں میں دیکھیں، تو وہاں پر بھی نام تو ہے اسلام، لیکن جو روح اسلام کی روح ہے اور وہ روح پیدا ہوتی ہے اسلام پر عمل کرنے سے، وہ روح نظر نہیں آتی. تو وہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے، اسلام سے بیگانگی کا اور اسلام سے دور رہنے کا ایسا زمانہ ماضی میں کبھی نہیں گزرا اس امت پر جیسا کہ آج ہے. ماضی میں یہ حال نہ تھا، جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں، اور اس زمانے کو آپ حضرات میں سے بہت سو نے دیکھا بھی، کہ یہ حال نہ تھا اسلام کا اور اس سے بیگانگی کا جو آج ہے. نام تو ہے اسلام، زبانوں پر نعرہ ہے اسلام، لیکن عملی میدان میں بالکل صفر، اسلام پر عمل کرنے میں بالکل صفر. اسی طریقے سے قرآن کریم موجود ہے اور موجود رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا قیامت کے قرب تک وہ موجود رہے گا. اس قدر نسخے اس کے اور اس قدر قرآن کریم کی تباعت ہوتی ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ تباعت کسی کتاب کی نہیں ہے. جو کتب خانے والے اصحاب ہیں، خصوصاً اسلامی کتب خانے والے، تو ان سے پوچھئے کہ کس قدر طباعت، کس قدر چھپائی اور کس قدر اشاعت قرآن کریم کی ہوتی ہے. اب سے تقریباً 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک صاحب تھے کتب خانے کے مالک اور میرا ان سے تعلق تھا. جب انہوں نے اس کی ابتدا کی تو سب سے پہلے قرآن کریم چھاپا. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ قرآن کریم تو ہر کتب خانے والا چھاپتا ہے، آپ نے کیوں چھاپا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں، جس قدر قرآن کریم کی خرید و فروخت ہوتی ہے دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوتی، اس لیے ہر کتب خانے والا پہلے قرآن کریم چھاپتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں چھاپتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ جنات خرید کر لے جاتے ہیں یا فرشتے خرید کر لے جاتے ہیں، سال کا آخر ہوتا ہے تو ہمارے پاس قرآن کریم ختم ہوتا ہے، سب فروخت ہو گیا ہوتا ہے. اس قدر کثیر اشاعت ہے قرآن کریم کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں چھاپی گئی جتنا قرآن کریم چھاپا گیا، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، الماریاں قرآن کریم سے بھری رہتی ہیں، مکتبوں کے اندر قرآن کریم ہر بچے کے پاس ہوتا ہے تقریباً، ایسے ہی پڑھنے والوں کے پاس بھی قرآن کریم ہوتا ہے، ہر گھر میں قرآن کریم، مسلمان کے ہر گھر میں قرآن کریم. لیکن صورتحال وہی نظر آتی ہے جو اس حدیث میں بیان فرمائی کہ صرف قرآن کریم کے حروف اور نقوش باقی رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن کریم لکھا ہوا ہے، حروف اس کے لکھے ہوئے ہیں، تب وہ کیے گئے، چھاپے گئے، لیکن پڑھنے والے کتنے؟ ہر گھر میں قرآن کریم کا، ہر مومن کے گھر میں کم سے کم ایک تو ہوتا ہے جو اسے شادی کے جہیز میں ملا ہوتا ہے، کوئی گھر اس سے خالی نہ ہوگا. اس گھر میں فرض کیجئے کہ 10 افراد رہتے ہیں، پڑھنے والے کتنے؟ اور زیادہ بھی افراد ہو سکتے ہیں رہنے والے، لیکن پڑھنے والے کتنے؟ بس وہ قرآن کریم بند رکھا رہتا ہے اور الماری کی زینت بنا رہتا ہے. تو یہ قرآن کریم اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود پڑھے جانے کے معاملے میں بہت ہی، یہ کہنا چاہیے، مظلوم ہے. جتنے قرآن کریم چھپتے ہیں ان میں سے ہر ایک نسخے کو پڑھنا چاہیے. 1000 قرآن کریم اگر چھپتے ہیں تو 1000 آدمی اس کے پڑھنے والے ہونا چاہیے، یہ کم سے کم ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چھپتے ہیں 1000 میں سے پڑھنے والا ایک بھی نہیں. تو یہ بھی قیامت کے قرب کی علامت ہے. ان دونوں پر تو میں نے گزشتہ مجلس میں بھی آپ کے سامنے بہت کچھ عرض کر دیا تھا اور تلخ باتیں بھی آپ سے کہیں تھیں، میں تو تلخ بات کہتا ہی. آگے اس میں کچھ اور علامتیں بھی ہیں اسی حدیث کے اندر، غور کریں گے تو وہ بھی ہمارے اس زمانے میں موجود ہیں. فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ، کہ ان مسلمانوں کی مسجدیں تو بڑی خوبصورت ہوں اور ایسی خوبصورت خوبصورت ہوں گی کہ لوگ دیکھنے کے لیے آیا کریں گے دور دور سے، ایسی خوبصورت ہے. لیکن وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے ویران ہوں گی، چشمہ ہدایت وہاں سے جاری نہ ہوگا. رشد و ہدایت کی باتیں مسجدوں سے نہیں جاری ہوں گی. مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کا طریقہ وہاں سے جاری نہیں ہوگا. مسجدیں بڑی عالی شان، بڑی خوبصورت، بڑی مزین، لیکن اندر اس کے روح نہیں ہوگی. مسجد کی روح ہے ہدایت کی تعلیم دینا، جو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. اور ہدایت سے مراد ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا، کیونکہ ہدایت اور صراط مستقیم ایک ہی چیز. مسجدیں خالی ہو جائیں گی اور ویران ہو جائیں گی اس چیز سے، وہاں پر ہدایت کی باتیں نہ ہوں گی، وہاں پر باتیں ہوں گی تو موجودہ غلیظ قسم کی سیاست کی باتیں ہوں گی، کیونکہ موجودہ سیاست غلیظ ہے، بدبودار ہے، اس کی باتیں ہوں گی. وہاں پر باتیں ہوں گی تو آپس میں لڑنے لڑانے کی باتیں ہوں گی، وہاں پر باتیں ہوں گی تو فخر و مباحات اور اپنے تکبر کی باتیں، فخر و غرور کی باتیں ہوں گی. جو کام تھا مسجدوں سے متعلق وہ ان سے وہ مسجدیں محروم ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی. تفصیل تو اس کے اندر بہت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا اگرچہ آپ ناراض ہو جائیں. مسجدوں کے اعلی شان ہونے کی طرف اور منفرد حیثیت حاصل ہونے کی طرف، اور سب سے زیادہ بہترین مسجد ہونے کی طرف لوگوں کی توجہ بہت ہے. ایسی مسجد تعمیر کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ملک میں اس جیسی مسجد نہ ہو. گول مسجد بناؤ تو اتنی بڑی بناؤ، رنگین مسجد بناؤ تو ایسی بناؤ، موتیوں سے بھری ہوئی مسجد بناؤ تو موتی مسجد بناؤ. اور اس قسم کی بہت سی مسجدیں جو آپ کے ملک میں موجود ہیں اور مسلسل ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس طرف شوق زیادہ ہے. لیکن جو مسجدوں کا اصل کام ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اور جب تک مسلمانوں میں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کا شوق باقی رہا، اس پر عمل ہوتا رہا، وہ اور چیز ہے. مسجدوں کا استحکام صحیح ہے کہ اچھا ہے، مسجدوں کا اس انداز میں بنایا جانا کہ لوگ دیکھ کر اس سے نفرت نہ کریں مقصود ہے. مسجدوں کو اس شان سے بنانا کہ دیکھنے والوں کو شوق ہو اس کے اندر آ کر نماز پڑھنے کی، یہ بھی مطلوب ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ شرعاً اس کے اوپر شرعاً مستحب ہے. لیکن صرف یہی مقصود نہیں، مقصود تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. آپ میں سے ہر شخص اور ہر مومن جانتا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی سب سے پہلی مسجد ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تعمیر کرایا. اس سے پہلے بنیاد ڈال دی گئی تھی مسجد قبا، جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے، اس کی بنیاد ڈال دی گئی تھی. وہاں سے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، جس کا طویل قصہ ہے. چنانچہ 90 فٹ مربع، 90 فٹ اتنی جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. کس انداز میں؟ نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ کوئی تقریب تھی، نہ اور کچھ تھا. اللہ کا رسول خود مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک تھا. اللہ کا رسول مسجد نبوی کی کچی اینٹیں اپنے پیٹ سے لگا کر اور اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جانے والا تھا. کچی اینٹ، پکی اینٹ نہیں. اللہ کا رسول اور اس کے جانصار خدام یعنی صحابہ کرام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے. کوئی گارا بنا رہا تھا، کوئی زمین کھود رہا تھا، کوئی اینٹیں کچی اینٹیں بنا رہا تھا، کوئی اٹھا کر لا رہا تھا، کوئی ان کو ان ردوں کو رکھ رہا تھا حتیٰ کہ اس کی بنیاد آ گئی زمین. اب اس کے بعد اور اٹھانا چاہیے, تھوڑی بہت اور بنیاد اٹھائی ہوگی, لیکن تاریخ میں اس کا ذکر نہیں. آپ نے ستونوں کی جگہ کھجور کے تنے لگا دی اور مسجد کے اوپر چھت ڈالی کھجور کی ٹہنیوں اور شاخوں اور پتوں کی, یہ چھت ڈال دی. ایسی چھت تھی کہ دھوپ بھی چھن کر آتی اور جب بارش ہوتی تھی تو وہ اندر آتی. لیکن اس مسجد نبوی سے ہدایت کے چشمے جاری ہو گئے. تھی تو اس قدر سادہ, اس قدر کچی کہ اس میں ستون بھی پتھر کے نہ تھے جس پر عمارت قائم, جن پر عمارت قائم ہوتی. ستون تھے تو وہ اس کے کھجور کے تنوں کے تھے. البتہ ان تنوں کو دیوار قبلہ, جہت قبلہ میں کھڑا کر کے قبلے کی دیوار بنائی گئی. جی ہاں, ان کھجور کے تنوں سے دیوار بنائی گئی, جدار قبلہ, دیوار قبلہ وہ بنائی گئی اس طریقے پر کہ دونوں بازوؤں میں کچھ کچی اینٹیں رکھ کر ایک ستون بنا دیا تاکہ یہ ستون ادھر نہ گرے ادھر نہ گرے. اس قدر سادگی کے ساتھ مسجد نبوی تعمیر ہوئی. اور اسی میں ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے بھی اور ان کے گھر بھی تعمیر ہوئے, لیکن وہ بھی کچے, دیواریں کچی, چھت کے اوپر مختصر سا صاحبان جس میں آپ کے نو ازواج مطہرات قیام فرماتے. اور اسی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بھی بعد میں بنایا گیا. اور جس حصے میں یہ مکانات تھے وہاں کی زیارت کرنے والے حضرات جانتے ہیں دیکھنے کی کتنی جگہ تھی, اس میں 10 مکانات, اتنی سی جگہ. اب اندازہ لگائیے کس قدر سادگی سے آپ نے رکھا اس. بہرحال اسی طرح مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور اس کے اندر نماز شروع ہو گئی. لیکن یہی وہ مسجد نبوی ہے کہ جس سے پورے عالم کے لیے ہدایت کے چشمے جاری ہوئے. یہ مسجد بھری ہوئی تھی ہدایت سے, یہ مسجد خالص ہدایت اور صراط مستقیم کی بنیاد پر تھی. چنانچہ وہ ہدایت جاری ہو اور تمام عالم میں پھیل گئے. یہ ہے مساجد کا کام, صرف نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ مقصود اصلی ہے, چھوڑنا نہ چاہیے, لیکن اس کام سے کیوں اس کے اندر کیوں اس کو نظر انداز کیا گیا؟ یہ کام ہے ہدایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, مسجد اسی حال پر تھی, زمین کچی تھی, فرش کچا تھا, بارش ہوتی تو وہ اندر آتی اور سجدہ کرنے والوں کی پیشانی اور ناک پر مٹی لگ جایا کرتی, کیچڑ, کیونکہ کیچڑ ہوتی تھی. آپ کی مبارک پیشانی اور مبارک ناک پر بھی مٹی لگتی. تعمیر کی طرف اتنا اہتمام نہیں فرمایا آپ نے کہ جتنا تعلیم کی طرف فرمایا, جتنا ہدایت کی طرف توجہ فرمائی. وہ اس طریقے پر کہ مسجد نبوی کے بالکل متصل آپ نے ایک چبوترا بنا دیا جسے صفا کہتے ہیں, آج تک وہ موجود ہے, چھوٹا سا مدرسہ بنا دیا جس میں 70 سے لے کر 200 تک طلبہ پڑھتے رہے مختلف اوقات. کبھی 70 ہو گئے, کبھی 80 ہو گئے, کبھی 100 ہو گئے, کبھی 40 رہ گئے, کبھی 200 ہو گئے. 70 سے کم اور 200 سے زیادہ کی تعداد نہیں آئی. اتنے طلبہ حضرات صحابہ کرام ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور علم قرآن حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں رہتے ہیں. پڑھتے پڑھ لیتے پڑھ کر چلے جاتے، پھر دوسری جماعت آتی وہ پڑھ لیتی اور پڑھ کر چلی جاتی. یہی اصل ہے مسلمانوں میں مدارس کی، دینی مدارس کی اصل یہی ہے. ان دینی مدارس کو مٹانے والے ہر زمانے میں خود مٹ گئے، لیکن یہ مدارس قائم ہے. یہ روس ایک زمانے میں بڑے کر و فر کے ساتھ ان مسلمان علاقوں پر چھا گیا کہ جو اس کی حدود سلطنت میں موجود، اس نے مدرسے بھی بند کر دیے، مسجدیں بھی بند کر دیں اور اسلامی تعلیم پر پابندی لگا دی. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بعض حضرات کے جو دیکھ کر آئے ہیں یہ مناظر. مدرسوں کی عمارت تو بند ہو گئی، مسجدوں کی عمارت تو بند ہو گئی، لیکن کام نہیں بند ہوا. ہر ایک اپنی اپنی توفیق اور طاقت کے مطابق یہ کام کرتا ہے. مسجد میں اگرچہ جماعت نہیں ہوتی تھی لیکن گھر کے لوگ چھپ کر جماعت کر لیتے تھے. مسجدوں میں اگرچہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو نہیں پڑھایا جاتا تھا لیکن حجروں میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں اس انداز میں کہ جاسوسوں کو پتہ نہ چل سکے، کہہ خانوں کے اندر بیٹھ کر مسلمان علم قرآن حاصل کیا کرتے تھے. آج موجود ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح علم حاصل کیا ہے. تو مسجدوں کی عمارت تو بند ہو گئی لیکن جو اصل کام تھا اس کا، یعنی ہدایت، وہ جاری تھی. حالات کے اعتبار سے وہ کم و بیش جاری تھی. چنانچہ جب یہ مارا گیا روس اور ان مسلمان ریاستوں کو آزادی ملی تو وہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد متباہر علماء کی موجود تھی، حافظوں کی موجود. حالانکہ 70 سال گزر چکے تھے اس ظلم کے اندروں، لیکن انہوں نے قرآن کو باقی رکھا. تو حضرت یہ ہے قرآن کریم، قرآن یہ مسجد کے سلسلے میں کہ اس کا اصلی مقصود جماعت سے نماز پڑھنا بھی ہے، مگر روح اس کے اندر ہی ہے کہ اس میں قرآن کریم کی ہدایت کو پڑھایا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے جتنا بڑھایا جا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول کے دربار میں ایسی مسجدیں آباد ہوں گی، اور اگر شاندار مسجدیں بنا لیں اور ہیں وہ ویران، یا وہاں پر نماز نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو بہت کم لوگ آتے ہیں، یا بالکل ہی نہیں ہوتی، یا وہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کا کوئی چرچا نہیں، تو یہ آپ کے دربار میں ایسی مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہیں، ویران مسجدیں ہیں اگرچہ نماز ہوتی ہو. اسی کو فرمایا، میں کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسی طرح گزر گیا. مسجد میں کچھ رقبے میں تو تھوڑا سا اضافہ ہوا کہ پہلے 90 مربع فٹ اور اب وہ ہو گیا آپ کے آخری دور میں سن 8 ہجری میں غالباً وہ ہو گیا 150 مربع فٹ، اب اتنا ہو گیا. فاروق اعظم کا دور آ گیا جو اسلام کی شان و شوکت کا دور ہے، مسلمانوں کے روب و داب کا اور شان و شوکت کا دور ہے. انہوں نے مسجد نبوی کی طرف توجہ کی، اس لیے کہ آبادی بھی زیادہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں اور مسجد تنگ پڑ گئی تھی. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ مسجد میں کچھ جائیدادیں خرید کر داخل کر دی، اضافہ کر دیا رقبے میں، اور تقریباً دو تین صفوں کے مطابق برابر ہونے اضافہ کیا. وہ ستون کھجور کے تنوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لگائے گئے تھے ان میں گھن لگ گئے، دیمک لگی، وہ کمزور پڑ گئے. اب ضرورت پیش آئی کہ اثر نو بنایا جائے، لیکن فاروق اعظم کا مزاج بڑا سادہ مزاج تھا. انہوں نے اس تعمیر کا منصوبہ بنایا اور معماروں کو بلا کر ہدایت دی کہ کہ جو ستون خراب ہو گئے ہیں ان کے جگہ دوسرے ستون لگا دو, وہی کھجور کے وہ لگا دو, اور چھت کے اوپر ایسا سایہ ڈال دو کہ جس سے نماز ہی محفوظ ہو جائے بارش سے اور دھوپ سے, ایسا سایہ ڈال دو, اور دیواریں کچی اینٹ ہی بنا دو, لیکن خبردار اگر ان دیواروں پر رنگ و روغن کیا تو تمہاری خبر بن گئی, رنگ و روغن سے منع کر دیا. اس انداز میں مسجد نبوی آ گئی. یہ زمانہ اسی طرح گزر گیا فاروق اعظم کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا, اب بات آئی ہے تو پوری ہی کر دوں. ان کا دور آیا, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ روز روز کا قصہ ہے کہ مسجد میں اضافہ کرو, فلاں مکان خرید کے داخل کرو, فلاں جگہ خرید کے داخل کرو, انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مسجد نبوی کو اثر نو اس طرح تعمیر کیا جائے جو پختہ ہو اور سال ہر سال تک اس میں کسی تغیر کی ضرورت پیش نہ آئے, اور اتنا وسیع بنا دیا جائے کہ سال ہر سال تک اس میں اضافے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا. یہ واقعہ ہے تقریباً 37 ہجری کا, یعنی حضرت فاروق اعظم کی وفات کے 7 سال کے بعد, ان کی شہادت کے 7 سال کے بعد کا واقعہ, کہ یہ منصوبہ حضرت عثمان غنی نے بنایا. لیکن اس میں دو باتوں کا انہوں نے لحاظ رکھا. ایک تو یہ کہ جتنے مصارف اس کے اندر آئیں گے وہ سب میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, نہ کسی سے چندہ لوں گا, نہ اس کے اندر بیت المال سے کچھ رقم داخل کروں گا لوں گا, نہ اور کوئی مد اختیار کروں گا, جو مجھے اللہ نے مال دیا ہے بس اس سے اس کی تعمیر کروں گا. حالانکہ وہ تعمیر لاکھوں میں تھی اس زمانے کے اعتبار سے. دوسرا یہ منصوبہ بنایا کہ اب اس کی تعمیر مضبوط کرنا ہے اور پتھروں سے کرنا ہے, کیونکہ پتھر بہت دن تک چلتا ہے تعمیر کے اندر, سیمنٹ تو 50 سال کے بعد جواب دے جاتا ہے, 90 سال میں گر جاتا ہے, لیکن پتھر جو ہے یہ صدیوں چلتا ہے. آپ حضرات سے اس کے ماہر ہیں انجینئری کے اور تعمیرات کے, جانتے ہوں گے, یہ تو میں سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں کہ 50 سال کے بعد بودا ہو جاتا ہے یہ سیمنٹ, کمزور پڑ جاتا ہے, اور 90 سال میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اسی لیے حکومت انگریز اور آج کل کی حکومت میں 90 سال کی لیز رکھی کہ 90 سال میں جا کر یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے, اور اس کے مقابلے میں جو چونے کی تعمیر ہوتی تھی مسالہ بنتا تھا جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں, اور آج وہ شہروں میں نہیں ہے لیکن بعض دیہاتوں میں اور بعض قصبات میں ہے, اس کی بنائی ہوئی تعمیر 150 سال تک بودی نہیں ہوتی, کمزور نہیں, 150 سال تک چلتا, اس کے بعد جا کر اس کے اندر کمزوری پیدا ہوئی. بات تو آگے کہیں اور کی رہتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ پتھر کی تعمیر ہو, اور چونکہ یہ مسجد ہے اس لیے پتھر بھی اعلیٰ قسم کا لگایا جائے. چنانچہ انہوں نے تمام ممالک اسلامیہ میں جو ان کے زیر نگین تھے پیغامات بھیج دیے کہ تمہارے یہاں جو سب سے اعلیٰ پتھر ہو وہ مدینہ منورہ میں بھیجو. چاروں طرف یہ حکم پہنچ گیا حضرت عثمان غنی کا. سب سے زیادہ پتھر کابل سے گئے, یہی جو آپ کے پڑوس میں ہے کابل, اس لیے کہ بہت پرانی حکومت, اور یہاں سے سب سے اعلیٰ قسم کا پتھر گیا. ایسا پتھر گیا کہ جو منقش تھا, یعنی اس پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے اور کھدے ہوئے تھے, اس لیے کہ وہ پتھر بادشاہوں کے محل کا تھا. وہ پتھر وہاں بھیج دیا گیا, تعمیر شروع ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا معماروں کو کہ اس کی چھت جب ڈالو تو اس پر سال کی لکڑی ڈالنا. سال جانتے ہیں آپ, یہ جسے آج کل کیا کہتے ہیں برما ٹیک, جیسے یہ کہتے ہیں, اس کی چھت ڈالنا, اور اس کے چھت کے اوپر ظاہر ہے کہ اس پڑے گا مسالہ پڑے گا. یہ چھت جو ہوتی ہے, یہ لکڑی جو ہوتی ہے, اس کی مضبوطی آپ جانتے ہیں, چنانچہ اس طریقے سے 3 سال کے عرصے میں مسجد نبوی اثر نو تعمیر ہو، اور وہ مسجد نبوی کافی ہو گئی اہل مدینہ کی، اس میں زمین میں بھی اضافہ کیا ہو، جانب قبلہ میں دور تک انہوں نے زمین خرید کر اور مکانات خرید کر مسجد میں داخل کر دیے، اور اس تمام کام میں 1 پائی انہوں نے بیت المال سے نہیں، اپنی جیب خاص سے عطا کی، اللہ نے ان کو مالداری عطا فرمائی جو وہ اسی کام میں جاتے، لہذا یہ مسجد نبوی قیامت تک کے لیے حضرت عثمان غنی کے واسطے صدقہ جاریہ بنے، تو اس وقت قصدن اس کو منقش نہیں کیا گیا، مزین نہیں کیا گیا، بلکہ پتھر ایسے آ گئے کہ اور وہ پتھر تھے بہت مضبوط کہ جن کو لگانے کے بعد اس میں نقش و نگار پیدا ہو گئی، مقصود نہیں تھے نقش و نگار، لیکن اس زمانے میں بھی اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی مسجد ہدایت کا مرکز ہے، فاروق اعظم بھی مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، وہیں پر فیصلے فرماتے تھے، وہیں پر وہیں سے حکومت کرتے تھے، وہیں پر ان کے پاس غیر دوسری بڑی بڑی حکومتوں کے وفد آتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، وہیں پر ان کے پاس یہ جنگی قصے اور جنگی منصوبے آتے تھے اور بنائے جاتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ یہ کام کرتے تھے، اور کس طرح بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں کہ ایک چٹائی پڑی ہوتی تھی، اور چونکہ مسجد کا فرش پختہ تو نہ تھا کچا تھا، اس چٹائی پر بیٹھ جاتے تھے اور جو کچھ ساتھی ہوتے تھے وہ بھی ارد گرد بیٹھ جاتے، نیند آئی تو اسی چٹائی پر پڑھ کر سو گئے، کوئی کام پیش آیا تو اسی چٹائی پر بیٹھ کر کر لیے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی مسجد کا یہی حال رہا کہ وہاں سے ہدایت کے چشمے عثمان غنی کی زبان سے جاری ہوئے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی اپنے زمانے میں تمام مخلوق سے افضل تھے، اور اپنے زمانے میں وہ تمام علماء اور تمام صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی بھی وہیں پر یہ کام کیا کرتے، پھر مدینہ دارالخلافہ نہ رہا بلکہ کوفے چلا گیا حضرت علی کے دور میں، تو کوفے کی مسجد میں یہ کام ہوتا، حضرت علی کوفے میں مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، البتہ اتنا فرق ہو گیا کہ حالات کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک کرسی بنوا لی بیٹھنے کے لیے، اس پر بیٹھ کر لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، احکام جاری کیا کرتے تھے، لیکن ہوتا تھا یہ سب مسجد میں، اور وہیں سے ان کے علوم و معارف پھیلا کرتے تھے، وہیں سے وہ دین کی باتیں کیا کرتے تھے، تو مسجد حضرت اس دور میں ایسی رہی ہے. میں نے 4 خلفاء کا دور مختصر سا آپ کے سامنے عرض کر دیا، یہ ہے مساجد کی روح کہ وہاں سے ہدایت کے سوتے جاری، اور ہدایت صرف قرآن و سنت کے اندر ہے، اس کے علاوہ ہدایت کسی چیز میں، ہدایت صرف قرآن کے اندر اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی کہے اس کے علاوہ ہدایت ہے تو جھوٹا ہے، وہ صحیح بات نہیں کہہ رہا، ہدایت ایمان والوں کے لیے صرف ان 2 چیزوں میں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی چیز میں ہدایت نہیں، بلکہ گمراہیاں ہیں، اور ایسی گمراہیاں کہ جو ان میں پھنس جائے تو نکل نہیں سکتا، بہرحال تو ہدایت یعنی قرآن کریم کے علوم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف مسجد سے جاری ہوتے، وہاں سے مسلمان حاصل کرتے تھے یہ علوم اور ان پر عمل کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ترقیاں عطا فرمائی، فروغ عطا فرمایا، اور یہی مساجد کا حال رہا اس ملعون انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں، وہاں بھی یہی حال، تاریخ اٹھا کر دیکھیے اس ملعون کے آنے سے پہلے کیا تھی، مساجد میں ہی درس ہوا کرتے تھے, مساجد میں ہی قرآن ہوتا تھا, مساجد میں ہی سنت کی تعلیم دی جاتی تھی, مساجد میں ہی حلقے ذکر کے ہوا کرتے تھے, مساجد خانقاہیں بھی تھیں, مساجد مدارس بھی تھے. اور یہ ایک طویل تاریخ ہے مسلمانوں کی اس ہندوستان کے اندر جو محمود غزنوی کے دور سے شروع ہوئی اور آخری تاجدار بادشاہ ظفر نام تھا اس کا, اس تک جاری. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی مسجد میں بیٹھ کر ہی لکھا کرتے ہیں. اور یہ دور یہ سلطنت مغلیہ کا آخری دور ہے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا, مسجد میں ہی بیٹھ کر وہ فتوے دیا کرتے تھے, مسجد میں ہی درس دیا کرتے تھے, مسجد ہی ان کے لیے خانقاہ ہوتی تھی, ذکر و شغل بھی اس میں کیا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ کے دور تک یہ رہا. اس کے بعد ہندوستان میں فتنے شروع ہوئے, سلطنت مغلیہ کے اوپر روافض کا قبضہ ہو گئی. عرض کر رہا ہوں تاریخ کی بات, کسی پہ تنقید نہیں ہے. اور ایک رافضی تھا نجف علی خان, اس نے حکومت کا کاروبار سب اپنے ہاتھ میں لے لیا. نجف علی خان غالباً یہی نام, سب کاروبار حکومت اس نے اپنے پھیلے. اب فتنے شروع ہوئے, سنی اور شیعہ فسادہ شروع ہو گئے. دیکھیے تاریخ دیکھیے اور عبرت حاصل کی, موضوع نہیں ہے لیکن عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. شیعہ سنی فسادہ شروع ہو گئے. نجف علی چونکہ مکٹر قسم کا شیعہ تھا, تو اس نے ان علماء حق کو دہلی سے نکال دیا کہ جو سنت کی اور قرآن کی تعلیم دینے والے, بعض کو اس نے شہید کرا دیا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا دور شروع ہو, دور آخر کا, چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی قرۃ العینین فی فضیلت الشیخین, یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت میں ایک کتاب لکھ دی جس کا نام یہ ملتی ہے بازار میں, اور ایک اور کتاب لکھتی تھی ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء, یہ فارسی میں تھی. اور اس کے اندر بھی اہل سنت کے عقائد کو دلیلوں سے بیان کیا گیا. یہ دو کتابیں ان لوگوں پر بڑی گراں گزری. نجف علی خان نے ایک روایت کے مطابق شاہ ولی اللہ کا انگوٹھا کٹوا دیا کہ آئندہ کچھ لکھی نہ سکے, اور دوسری روایت کے مطابق ان کا ہاتھ یا پہنچوں سے اتروا دیا کہ وہ بالکل بیچارے کچھ کر ہی نہیں سکے. یہ تاریخ کے اندر موجود ہے, جس کا دل چاہے دیکھ لیں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا, میں اس زمانے میں موجود بھی نہیں ہوں. حضرت شاہ صاحب کے جو صاحبزادے تھے شاہ ولی اللہ صاحب کے, ان کو دہلی سے نکال باہر کیا. ایک پہنچ گئے لکھنؤ اور دوسرے پہنچ گئے جونپور. یہی نہیں بلکہ اور دوسرے طریقوں سے ان کو تکلیفیں پہنچے. بعد میں پھر یہ آ گئے یہ حضرات, لیکن بہرحال یہ صورتحال تھی اس وقت ملک کی کہ انگریز ملعون آ گئے. اس حال میں آیا ہے جب اس قدر افراتفری پھیلی ہوئی ہے, وہ انگریز ملعون آ گئے اور آ کے اس نے قبضہ کرنا چاہیے. تھا تو پہلے سے موجود یہاں پر, کیونکہ 17th century میں پہنچ چکا تھا یہ ہندوستان میں, لیکن اس نے ہاتھ پاؤں نہیں پھیلائے تھے, بلکہ ایک جگہ یہ بیٹھا ہوا تھا کلکتے میں. اس کے بعد جب اس نے ملک کی حالات یہ دیکھے تو اب ہاتھ پاؤں پھیلائے اس نے, اور آخری تاجدار بادشاہ مغل ظفر اس کے اوپر اس نے حملہ کر کے ختم کر. یہ تاریخ میں نے بیان کی مگر مقصود نہیں تھی, میں نے تو اس وقت سلسلہ کلام میں ذکر کر دی تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس دور تک حضرت مساجد ہدایت کا مرکز رہی ہیں. جب یہ ملعون آ گیا تو اس نے اب بہت ہی اندرونی اور خفیہ تدبیروں کے ذریعے مساجد کا یہ حق چھیننا کی کوشش کی اور منصوبے بنا لی. چنانچہ جب یہ یہاں سے رخصت ہوا ہے ملعون، اگرچہ اپنے گندے اثرات چھوڑ گیا، لیکن جب یہاں سے یہ رخصت ہوا ہے تو مساجد کی حالت دیگر گون. یہ ہوا ہے خاص منصوبے کے معنی. بات کہاں سے چلی تھی، کہاں تک پہنچ گئی کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا، کہ وہ زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بڑی عالی شان ہوں لیکن ہدایت سے ویران ہوں. اور کچھ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کے بارے میں کہہ دوں گا اگر زندگی رہی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی اس قوم کو ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامتی و استحکام عطا فرمائے. اللہ تعالی اس ملک کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھیں، اور اس قوم میں اللہ تعالی اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی قرآن کریم کے علوم کو غالب فرمائیں، سنت رسول کے علوم کو اللہ تعالی غالب فرمائیں، اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین.